الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے اس عاجز نے تربیت کے نظاموں کی اہمیت کے اوپر بات کری تھی کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام تربیت مہیا کرتا ہے جو کہ فقط تعلیم سے بڑھ کر ہے، صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم اور تربیت، بلکہ تربیت دراصل تعلیم کے اوپر، یعنی زیادہ اہم تربیت اور تعلیم اس کے تحت، یہ ہے ہمارے دین کا نظام. اس بات کے اوپر ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے عموماً دنیا دار طبقے کے اندر بھی اور دیندار طبقہ بھی، جو کہ خود سے کتابیں پڑھ کر کے یعنی تعلیم کی بیسس پر دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، علماء کرام کے پاس جانا چاہیے اور ہم جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن علماء کرام آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات اتنے زیادہ ہیں، ایک علماء کا گروپ جو ہے وہ دوسرے علماء کے گروپ کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ اور دوسرا گروپ جو ہے وہ پہلے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ، تو یہ علماء کے درمیان اختلاف اتنا شدید ہے کہ ہم اس وجہ سے ان کے پاس نہیں جاتے، ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کری، اور اس مضمون کے تحت اور دیگر باتیں بھی اس کے اندر شامل کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات صحیح طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ جو دین حنیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا. اس کی تفسیر ہم کچھ عرصہ پہلے ایک سے زیادہ بیانات کے اندر کافی زیادہ کر چکے ہیں. تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں اچھی خاصی سمجھ میں آنے والی باتیں اور تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. لیکن اس پوری کی پوری بات کے اندر جو ایک پوائنٹ آج کے بیان سے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو فطرت ہے اس کے اوپر جو علماء نے بحث کری تو انہوں نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اس فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کی تمام مخلوقات کے اندر پیدا کر دی ہے، حق کو سمجھنے کی، حق تک پہنچنے کی استعداد. تو یہ استعداد جو ہے اللہ تعالیٰ نے چرند پرند کے اندر بھی پیدا کری ہے، پتھر اور درختوں کے اندر اور پودوں کے اندر بھی پیدا کری ہے، اور یہ استعداد جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کے اندر بھی پیدا کری ہے. تو یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے اندر پیدا کری ہے، لیکن انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے اندر یہ استعداد کامل درجے کی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں جانتے کہ ان کا خالق کون ہے، بلکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں آ کر کے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی اپنی گزارنی ہے، اور انہوں نے اپنے خالق کو کیسے یاد کرنا ہے، کیسے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، کیسے اس کی بندگی کر کے زندگی گزارنی ہے. کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کو سکھا دیا ہے. جیسے کہ مثالوں میں ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایک مرغی کا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد کیسے اپنے دانے کو چگنا ہے، کیسے اس نے اپنے پر پھیلانے ہیں، کیسے اس نے اگر پانی میں اترنا ہے تو پانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں تیر سکتا، تو وہ پانی کے اندر اس طرح سے چھلانگ نہیں لگا دیتا جس طرح سے ایک بطخ کا بچہ لگا دیتا ہے. بطخ کا بچہ آن دی ادر ہینڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پانی کے اندر جب جانا ہے تو کیسے تیرنا ہے, اس کو تیرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا. تو اسی وجہ سے دنیا کی کسی مخلوق کے اندر ہم مدارس نہیں دیکھتے, ہم سکولز نہیں دیکھتے, ہم علماء کرام نہیں دیکھتے, ہم مشائخ عظام نہیں دیکھتے کہ جی بلی کا بچہ جو ہے وہ اپنے مدرسے میں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد سیکھا, اس نے سیکھا کہ کیسے علم حاصل کرنا ہے, کیسے اللہ کو پہچاننا ہے, کیسے عبادت کرنی ہے, کیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے. کہیں کوئی ایسا مدرسے کا سسٹم نہیں ہے, کہیں کوئی ایسا علماء کا سسٹم نہیں ہے. لیکن انسانوں اور جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو استعداد پیدا کری وہ ایک لمیٹڈ استعداد تھی. ان کے اندر یہ استعداد تھی کہ ہاں حق کیا ہے, جس کو کہ انگریزی زبان کے اندر ورچیوز کہتے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے اور برائی کو برا سمجھتا ہے. ظلم سے ہر انسان جو ہے وہ نفرت کرتا ہے, اگرچہ کہ وہ خود بھی ظالم ہو پھر بھی اس کو برا لگتا ہے ظلم کرنا. اس کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اس کے بچوں پہ آ کے ظلم کرے, وہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوگا لیکن دوسروں کو اگر تیسرے پہ ظلم کرتا ہوا دیکھے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا, اور اپنے خاندان والوں پہ ظلم کرتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا یہ غلط کام کر رہا ہے حالانکہ خود ظلم کر رہا ہے. اسی طرح جھوٹ, جھوٹ سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے, وہ جھوٹے انسان کو بھی جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے, وہ بھی پسند نہیں کرتا اس بات کو حالانکہ عادت بن چکی ہوتی ہے اس کی جھوٹ بولنا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو استعداد ہے وہ تو ہر انسان اور جن کو دی ہے, لیکن اس سے زیادہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی کے اندر, کیسے اس نے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں, کیسے اس نے زندگی کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے, اور زندگی گزارنے کے بعد اس کے پاس اس کے اوپر کیا پیش آنے والا ہے, یہ کچھ علم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا انسانوں کو, یہ کوئی علم نہیں ہے انسانوں کے پاس. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا یہ علم دے کر کے, یا ان کو پہلے بھیجا اور بعد میں ان کے اوپر یہ علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا, پورا کا پورا علم جس کو کہ شریعت کہتے ہیں, پورا کا پورا علم ان کو پھر بعد میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچوایا. اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, اور دوسروں کی ذمہ داری یہ بن گئی کہ انہوں نے اس گائیڈنس کو لینے کے لیے ان کے پاس جانا ہے, ان کو قبول کرنا ہے, ان کو ماننا ہے. تو یہ اس آپس میں لڑتے بھڑتے ایک دوسرے کو قتل بھی کرنا شروع ہو جائے نا, پھر بھی ہم ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے, پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس, ہمیں ضرورت نہیں ہے جانے کی, ہم خود سے کتابیں پڑھیں گے اور خود سے جو ہے وہ اپنی تربیت بھی کر لیں گے اور خود سے جو ہے وہ سارا دین کو سمجھ جائیں گے, اور جو کچھ کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ہمارے سب سمجھ میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر پچھلے ہفتے بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ ایک تربیتی سسٹم ہے. تو دنیا کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے, علماء کچھ بھی کرتے رہیں, یا جن لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے چاہے وہ علماء حق اگر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرتے رہیں, یہ ایکسکیوز نہیں بنتا ہمارے لیے کہ ہم ان سے جو ہے نا الگ ہٹ کٹ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. یہ ہمارے لیے ایکسکیوز پھر بھی نہیں بن سکتا, اس لیے کہ ہمیں ہمارے پروردگار نے محتاج بنایا ہے. یہ جو دین کے علوم ہوتے ہیں, تفصیلات ہوتی ہیں, اور پھر اپنی زندگی کے اندر جو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں آن اے پرسنل لیول مشائخ کی بھی ہمیشہ ضرورت رہے گی. ہم اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ گائیڈڈ زندگی گزاریں, اپنے صحیح مقصد کو پہچان کر کے اس مقصد کے مطابق زندگی گزار کے وہ کامیاب ہو جائیں, یہ کام شیطان نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہر قدم اٹھا لیتا ہے, ہر محنت کر لیتا ہے, ہر کوشش کر لیتا ہے کہ کسی طریقے سے ان انسانوں کو ان کے ان مقتداؤں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی علوم دیے, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے مقام تک پہنچیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا, کہ الرحمن اس کے بارے میں تم سوال کرو ان لوگوں سے جو کہ الرحمن کے بارے میں خبر رکھتے ہیں, خبیر ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, زیادہ خبر رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دیا, تو اگر یہ دنیا کے اندر یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تو پھر کیوں فرما دیا الرحمن فصل بھی خبیرا؟ بھائی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی اپنے بارے میں, ایک ایسی ریکگنیشن دی, ایسی معرفت دی جو کہ عام انسانوں کو نہیں دی, اور عام انسانوں کو حکم دیا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانو، جیسے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس نہیں جا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، ایگزسٹ تو وہ کرتے ہیں، ہمارا پرابلم ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو تلاش نہیں کرتے۔ تلاش کریں گے تو اس کی بیسس پہ ہمیں اس ایفرٹ کا ثواب ملے گا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم تلاش نہیں کرتے تو ہم نقصان میں رہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا کام کوئی یا تو فائدہ کمائیں یا نقصان اٹھائیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جی بیٹھے رہیں گے اور نقصان نہیں ہوگا، یا تلاش کریں گے اور فائدہ نہیں ہوگا۔ تلاش کریں گے فائدہ ہوگا، تلاش نہیں کریں گے نقصان ہوگا، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ تو اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہمیں ان مقتداؤں سے محروم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ مقتدا موجود رہتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا علماء کا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، یہ پہلی بات تو یہ کہ علمی لیول کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف یہ علماء کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو کہ اس امت کے پہلے علماء تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم اور استاد معلم اکبر بن کر کے تشریف لائے تھے، لیکن ان سے تربیت پانے والے، ان سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام اس امت کے پہلے علماء تھے، ان کے درمیان علمی اختلافات رہے ہیں۔ ہر چیز کے اوپر جو علم پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس ان, ان, ان صحابہ کا اس مسئلے کے اوپر یہ موقف تھا اور ان, ان, ان صحابہ کا اس مسئلے کے اوپر دوسرا موقف تھا۔ تو موقف کے اندر فرق صحابہ کرام کے درمیان، تو صحابہ کرام کے درمیان جب فرق تو آگے تو وہ فرق بڑھنا ہی ہے نا۔ تو تابعین کے درمیان بھی فرق، تابعین بھی جس صحابہ کا جو شاگرد ہے وہ اس کا شاگرد ہے جو تابعین میں سے، تو اس نے تو اپنے ٹیچر کے موقف کو فالو کرنا ہے نا، دوسرے کے ٹیچر کے موقف کو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فالو کرے، کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کرے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ اپنے ٹیچر کے موقف کو فالو کرتے ہیں۔ تو تابعین کے درمیان اختلاف، پھر وہی نیکسٹ جنریشن کے اندر تبا تابعین، انہوں نے بھی اپنے ٹیچر کے موقف کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسالک بنے، اسی طریقے سے مذاہب بنے، لیکن دین ایک ہی تھا ہمیشہ اور آج بھی ایک ہی دین ہے۔ تو اختلافات تو رہے ہیں، ہمیشہ ہی رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو ہینڈل کیسے کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیسے کیا جائے، اپروچ کیسے کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کس نظر، کس انداز میں کی جائے، اس کے اندر جو ہے دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ کس انداز میں ان کو آپ اپروچ کر رہے ہیں، اس کے اندر دوسرے فیکٹرز بھی شامل ہو، دوسرے قرائن شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے لیے پھر دیگر چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، وہ یہ کہ اس کے اندر تحمل سے کام لینا چاہیے، رحمک اللہ، تحمل سے کام لینا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ بردباری سے کام لینا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہمارے ایک بڑے بزرگ اکابرین میں سے حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول تھا جس نے خود پڑھا کتاب کے اندر، بہت بہترین بہترین چیز فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علماء کے اندر کوئی اختلاف نظر آئی بھی نا، کوئی غلطی نظر آئی بھی، تو اس غلطی کو عوام کے سامنے ڈسکس نہ کرنا، اس غلطی کو عوام کے سامنے ڈسکس نہ کرنا، ورنہ عوام کا علماء کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر عوام کا علماء کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا تو دین کی عمارت ختم ہو جائے گی، دین کی عمارت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عوام کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علوم کی سمجھ نہیں عطا فرمائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ کی آیت ان کے سامنے تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ساری تفصیلات دے کے نہیں بھیجا ہے، انسانوں کو علماء کے پاس جانا پڑے گا دین سمجھنے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا علماء کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اعتماد کا تعلق، رشتہ ان کا ختم ہو گیا، تو یہ دین پہ نہیں چل سکتے، چاہے کتنے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ میں تو بڑا دیندار ہو چکا ہوں اور مجھے تو سب سمجھ میں آتا ہے، میں تو میڈیکل ڈاکٹر بن چکا ہوں، میں تو لائر بن چکا ہوں، میں تو انجینئر بن چکا ہوں، اور میں نے اپنی فیلڈ کے اندر اتنا ایکسل کر لیا تو میں دین میں بھی ایکسل کر لوں گا، کتابیں اٹھا کر کے۔ ان کو پتا تھا کہ دین میں ایسے ایکسل نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ دینی علوم جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی لائبریری کے اندر چند کتابیں اکٹھی کر لیں اور ان کو پڑھ کر کے آپ کی سب سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتے دین کی اس طرح سے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد جو تربیت ہوتی ہے، تو تربیت تو آپ تربیت گاہ کے پاس یا تربیت دینے والے مربی کے پاس جائے بغیر آپ تربیت پا ہی نہیں سکتے، آپ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کر کے اپنی شکل تو نہیں درست کر سکتے نا، آپ کو تو ایک آئینہ چاہیے، آئینہ اپنے سامنے نظر کے سامنے رکھیں گے تب آپ اپنی شکل کو درست کریں گے۔ تو اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کر کے تو آپ اپنی ٹائی کا نوٹ درست نہیں کر سکتے نا, اپنے سر کے بالوں کی کنگھی جو ہے وہ درست نہیں کر سکتے نا. تو اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ اگر ان کا تعلق آئینوں سے کٹ گیا تو یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی اپنی تربیت نہیں کر سکیں گے, اور اس طریقے سے معاشرے سے دین ملیاں میٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا دین معاشرے سے. اور یہ چیز ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی, کتنے معاشرے ہمارے سامنے جو کہ بہت زیادہ دیندار معاشرے تھے, حتیٰ کہ وہ دین کے فرنٹ لائن کے اوپر تھے. آج ان معاشروں کے اندر کلمہ جاننے والا بندہ نہیں ملتا آپ کو, عربی زبان جاننے والا کوئی بندہ نہیں ملتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا عربی کے اندر, قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. کتنے معاشرے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں. تو دین بالکل ختم ہو جاتا ہے, بالکل اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو جہاں پر علماء کرام کی حفاظت ہوئی, علماء نے دین کو لے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور پھر انہوں نے عوام کے اندر جتنا وہ محنت کر سکتے تھے انہوں نے کر لی, تو وہاں پہ دین الحمدللہ ہمیں صحیح حالت میں بلکہ بہت اچھی حالت میں ابھی بھی نظر آتا ہے. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے جو کہ دنیا داری کی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے, اب ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے, تو وہ انہی علماء کے پاس جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں, انہی سے صرف نحو, انہی سے فقہ حدیث تفسیر سب کے علوم تفصیلی علوم حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو کن کے پاس جاتے, کن کے پاس جاتے پھر ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے نا یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے علماء کے ساتھ, یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر اختلاف ہے کسی بات کے اوپر تو نجی محفلوں کے اندر اس کو ڈسکس کریں, علماء کی مجالس میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, نہ کہ اخبار کے اندر اس کو چھاپ دیں. اخبار تو ہر خاص و عام نے پڑھنا ہے, ہر جاہل نے پڑھنا ہے, ہر فاسق فاجر نے پڑھنا ہے. اس کے اندر آپ اگر علماء کی پگڑیاں اچھاریں گے تو کیا بنے گا پھر. اور سوشل میڈیا کے اوپر آج مصیبت خالی اخبار کا مسئلہ تو نہیں ہے, انٹرنیٹ, ای میل, واٹس ایپ, یوٹیوب, ہر چیز کے اوپر اویلیبل. اس کے اوپر اس طرح کے بیانات ڈال کر کے, اس طرح کی چیزیں لکھ کر کے آپ دنیا میں پورا پھیلا دیں, ہم تو حق پرست ہیں, ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. بیڑا غرق کر دیا آپ نے دین کا حق کی بات کر کے. جتنا بندہ سن رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ تو ان لوگ, جب بھی تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے, اسی وجہ سے تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے. اس کے بعد پھر ہم رونا روتے ہیں کہ جی یہ علماء کے پاس کیوں نہیں آتے, ان کو علماء کے پاس آنا چاہیے, ان کو علماء سے سیکھنا چاہیے, علماء کی عزت کرنی چاہیے, علماء کی قدر کرنی چاہیے. یہ غیر مقلد کیوں بن جاتے ہیں, یہ غیر مقلد کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے ان کو غیر مقلد بنانے کی, دھکیلنے کی ان کو غیر مقلدیت کے مزاج, نہ ماننے والے مزاج میں پش کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جب ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ کا ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, علماء حق ہمارے اپنے مسلک کے لوگ جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے ہم, انہی کے ساتھ ہم نے علم بھی حاصل کیا, انہی کے ساتھ جو ہے وہ علم پڑھاتے بھی ہیں, انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے سارے معاملے چل, ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا, اب اس کے اوپر ساری دنیا میں تشہیر, ساری دنیا میں تشہیر. اب عوام غیر مقلد نہیں بنے گی تو کیوں نہیں بنے گی؟ عوام کا کیا, عوام کا قصور تو خیر ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. اس لیے قیامت کے دن وہ کسی کو الزام نہیں ٹھہرا سکیں گے, وہ بھی ان کے نفس پرستی ہوتی ہے اصل میں, وہ بھی اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, الزام علماء کے اختلافات کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ان کا اپنا مسئلہ تو ہوتا ہے, لیکن ان کا مسئلہ الگ, ہمارا مسئلہ الگ. ہمیں ان کے قصور کے اوپر صدا نہیں ملے گی, ہمیں اپنے قصور کے اوپر صدا ملے گی, اور ان کو ہمارے قصور کے اوپر صدا نہیں ملے گی, ان کو اپنے قصور پر صدا ملے گی. تو یہ اخلاق کی کمزوری ہوتی ہے, کتابیں پڑھ لینے سے اخلاق نہیں آ جاتا, فیکٹس اینڈ فگرز آ جاتے ہیں, معلومات آ جاتی ہیں. اس کے لیے تو اخلاقیات سیکھنی پڑتی ہیں, اس کے لیے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, اس کے لیے تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ جو ہمارا مزاج ہے نا, جو مزاج چلا آ رہا ہے, پیدا ہم اس مزاج کے ساتھ ہوئے تھے, ماں باپ سے ملا تھا, یا اپنے نسل سے ملا تھا, یا اپنے قوم سے ملا تھا, یا اپنے شہر سے ملا تھا, وہ مزاج کہاں سے چلا جائے گا؟ کتابوں کے درمیان بیٹھنے سے وہ مزاج چینج ہو جائے گا کیا؟ مزاج تو ایسے چینج نہیں ہوتا. مزاج چینج کرنے کے لیے تو کبھی جوتے کھانے پڑتے ہیں, کبھی ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں, کبھی جو ہے وہ بہت برداشت کرنا پڑتا ہے الزامات کو, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا مزاج وہی کا وہی چلا آ رہا ہے جیسا کہ, تو وہی مزاج جو ہے وہ ہر جگہ نکلتا ہے, اپنے گھر میں بھی نکلتا ہے, گھر والوں سے جا کے پوچھیں پتہ نہیں کیا حال ہے گھر کے اندر, دین پر کوئی ہے بھی قائم ابھی تک ہمارے علم کے باوجود, یا قائم نہیں ہے. پھر محلے سے جا کر کے پوچھیں گے محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ جو ہے, یہ تربیتی نظام کے بغیر, تزکیے کے نظام کے بغیر مزاج انسان کا چینج نہیں ہوتا. علوم کے اندر بہت ترقی ہو سکتی ہے, علوم میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, اچھا خاصا رسوخ حاصل کر سکتے ہیں علوم کے اندر, اور لوگوں نے کیا ہے, کتابوں کے اندر رسوخ جو ہے مسلمان تو کیا کافر تک حاصل کر لیتے ہیں, ایمان تک نہیں ہوتا ان کے پاس, وہ ان کتابوں کے اندر رسوخ حاصل کر لیتے ہیں. اورینٹلسٹ ریسرچ کرتے ہیں وہ تفسیروں کے اندر حدیثوں کے اندر, جیسے کہ ہمارے حضرت بیان میں فرماتے ہیں یہ جو ریچرڈ کیا تھا وہ جان پکٹل جو ٹرانسلیٹر ہے قرآن کا, بہترین ٹرانسلیشن کی ہے اس نے قرآن کی انگریزی زبان کے اندر, لیکن کافر تھا, کافر کفر کے ساتھ اس نے قرآن کو ایسا سمجھا اور ایسی زبردست ٹرانسلیشن کری کہ آج سب اس کو فالو کرتے ہیں پکٹل کے ٹرانسلیشن کو. یہ اور بات ہے کہ ٹرانسلیشن کے ختم ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوا. تو یہ مخصوص مزاج جو ہے اس کے لیے جو پروسیس ہے نا مزاج کی تبدیلی کا, تربیت کا پروسیس, تزکیہ نفس کا پروسیس, تصوف کا پروسیس, تصوف کا نظام, اور وہ بھی خالی لیبل والا نظام نہیں کہ جی ہم تو فلانے پیر صاحب سے بیعت ہیں جی, اور ہمیں تو اس سلسلے میں بھی اجازت ہے, اس سلسلے میں بھی اجازت ہے, اس سلسلے میں بھی اجازت ہے, اور اس سلسلے چاروں سلسلوں میں اجازت لے کے بیٹھے, لیکن مزاج ویسا کا ویسے ہی. تو کیا کریں بھائی ایسی اجازت کا, نہ ذکر سیکھا, نہ ذکر کیا, نہ کسی کے جوتیاں سیدھی کریں, نہ کسی مان کر کے کسی کی مان کے زندگی گزاری, نہ کسی کے کہنے کے اوپر عمل کیا, اور جی سلسلوں میں اجازت خلافت لے کے بیٹھے ہوئے, تو ایسی اجازت کا کیا کرے بندہ, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام در الزام در الزام در الزام عوام کے سامنے. اختلاف کا مسئلہ ہے ہی نہیں, اختلاف حق ہے, ہر عالم کا حق ہے اختلاف کرنا, اور ہمیشہ سے رہے ہمیشہ رہے گا, لیکن اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا, اس طرح سے اس کی تشہیر کرنا, دین کی عمارت کو ڈھانے میں ہم خود کردار اپنا ادا کرتے ہیں, تو یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتا. لیکن عوام کے لیے یہ ایکسکیوز کبھی بھی نہیں بن سکتا. عوام کو اللہ تعالی نے محتاج پیدا کیا ہے, اور ان کی محتاجی دور کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے, ان کی محتاجی ان علماء ہی کے پاس جا کے ہوگی, چاہے وہ علماء جو ہیں ان کی تربیت ہوئی نہیں بھی ہونا, پھر بھی فقہ کی تفسیرات انہی کے پاس ملیں گی جا کر کے. اگر بد عقیدہ ہیں, بدعتی ہیں, شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں, تو جانا ہی جائز نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے, بدعت کے کھلے عام مرتکب نہیں ہو رہے ہیں, شرک کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں, اور کھلے عام فسق و فجور کی زندگی نہیں گزار رہے, بھئی ایک علمی اختلاف ہے, ان کا اجتہاد کچھ ہے, دوسرے کا اجتہاد کچھ ہے, تو علماء کے عوام کے لیے واجب ہے ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل پوچھنا, ان کے پاس جانا پڑے گا علماء کو. اور قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی یہ علماء تو, یہ مولوی تو لوگ تو لڑتے رہتے تھے, جیسے کہ سب کہتے ہیں آج کل یہ مولوی تو جی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, ہم کس کے پاس جائیں, یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کھڑا کر دیا کہ تم ہر چیز میں, ہر دوسرے شعبے کے اندر جو ہے نا تم جاتے تھے مولویوں کے پاس, ہر شعبے کا ایک مولوی ہوتا ہے, ہر شعبے کا ایک عالم ہوتا ہے جو جس نے اس شعبے میں ایکسل کیا ہوتا ہے, اور ہم جاتے ہیں اس کے علماء کے پاس, اس شعبے کے علماء کے پاس, تو اس دن ہمارا اپنا فعل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا کہ تم وہاں پر تو جو میل پریکٹس والے لوگ ہوتے تھے نا, دنیا کے ہر گوشے کے اندر میل پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑا کہ میل پریکٹس اور یہ جو کویک قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور نیم حکیم خطرہ جان, اور برے حکیم ہوتے ہیں, اور برے یہ ہوتے ہیں برے وہ ہوتے ہیں, اور اپنی کیا وہ اپنی دواؤں کے اندر اسٹیرائڈز ملا کر کے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں, تو کبھی کسی نے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑا اس وجہ سے کہ بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ؟ یہ بھی ایک جھوٹ ہے خیر, لیکن اس طرح کی ریزنز کو بنا کر کے ہم کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چھوڑتے, تو مشائخ کے پاس جانا کیسے چھوڑیں گے؟ قیامت کے دن تو کھڑا کر دیا جائے گا نا ہمارے اس اپنے عمل کو, ہمارا اپنا عمل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. تو علماء کی غلطی اگر ہے, اگر کوئی کر رہا ہے غلطی, تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا, اور جس انسان کو اس کے اس عمل نے گمراہ کیا ہوگا اس انسان کا فیل اس کی گردن پر آئے گا, تو وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ اس کے جواب دہ ہیں, وہ اس کے ریسپانسبل ہیں, لیکن ہم ریسپانسبل ہیں اپنے کے کہ ہم نے پوچھ کر کے چلنا ہے, ہم نے اس دین کو تربیت کے سسٹم سے اور مدارس کے سسٹم سے ہرگز ہرگز محروم نہیں ہونے دینا ہے, چاہے کوئی کچھ کر لے, چاہے جتنا لڑ بھڑ کر کے نا وہ ہتھیار بھی اٹھانا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف, پھر بھی ہم نے انہی کے پاس جانا ہے, پھر بھی ہم نے انہی کے پاس جانا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ان کو پسند کیا اپنے قرآن اور حدیث کے علم کے لیے, اور اللہ نے مجھے پسند کیا اس دنیا کی کمی کمی چیزوں کے لیے, تو وہ مجھ سے بہرحال افضل ہے. علمی اختلاف اگر ہے تو وہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے, کبھی وہ علمی اختلاف جو ہے تھوڑا سا زیادہ آؤٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. ہوا ہے ہماری تاریخ کے اندر, بغداد کے اندر, کوفہ کے اندر لوگوں نے چپلیں اٹھا اٹھا کے ماری ہیں ایک دوسرے کو جو اختلاف ہوتے تھے, پھر اس کی سزا ملتی ہے. وہ چیز ہوتی ہے جب اس طرح کا کرتے ہیں تو پھر پٹائی تو ہوتی ہے, پٹائی کے بغیر نہیں چلتا معاملہ, پٹائی ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. لیکن کسی کو اس کی وجہ سے ایکسکیوز نہیں مل جاتا. تو آج نا بڑے لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے عبادت گزار, تہجد قضا نہیں ہوتی, تہجد قضا نہیں ہوتی, اتنی عبادتیں, اتنا تقویٰ بظاہر. اور علماء کے جب علماء کی یہ تو دیکھو جی, علماء دیکھو جی ان کے بیانات, دیکھو جی علماء کے اختلافات, تو یہ بیوقوفی ہے, یہ بہت بیوقوفی اور کم تر درجے کی باتیں. اس میں ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے جس کو ہم دنیا کے معاملات میں بہت خوب استعمال کرتے ہیں. ذرا دین میں بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, ڈفرنٹ طریقے رکھے ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کو تلاش کرے, صحیح العقیدہ اور بدعت اور شرکوں اور جو کھلے عام فسق و فجور کے کام ہیں ان سے بچنے والے, تو ان کے پاس جا کر کے ہم پوچھیں. تو ہم نے جو ہے وہ پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی. یہ ایک بڑی ہماری جو ہے نا ایک پرابلم ہے کہ ہم پرفیکشن تلاش کرتے ہیں انسانوں کے اندر, اور ہم جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت ہم تلاش کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے تاکہ ہم دھوکے میں رہیں, ہم فریب میں رہیں. اس وجہ سے نا ہم پرفیکشن تلاش کرتے ہیں. اڑنے والے چاہیے ہمیں, جو ہوا میں اڑتے ہوں, پانی میں چلتے ہوں, جن کو خواب میں بشارتیں ہوتی ہوں, جن کو کہ نشانیاں ملتی ہوں ادھر ادھر سے, ہمیں وہ لوگ چاہیے. تو اگر کسی میں ہمیں یہ خواب میں یہ بشارتیں والی چیزیں نہیں ملتی ہیں نا, اور ہوا میں اڑنا, پانی میں چلنا اور اس قسم کی جو بڑے بڑے لوگوں کے باتیں ہوتی ہیں, جو کہ ہوتی ہیں, فیکٹ ہے یہ, ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. کرامات حق ہے. خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے, 46واں حصہ ہے یہ, اور بشارتیں وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن ان کی بیسس کے اوپر نا ہم جو سلیکشن کرتے ہیں نا, اپنا کرائٹیریا, ہم نے سلیکشن کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں تلاش کرنی ہے ہم نے. ہم نے اپنے اکابرین کی زندگی کو دیکھنا ہے, ان کے اخلاص کو دیکھنا ہے, ان کی فکر کو دیکھنا ہے, ان کے عمل کو دیکھنا ہے, اور ان کی بیسس پر نا ہم نے ان سے جا کر کے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. اگر وہ مشائخ والا کام کر رہے ہیں تو ان سے جا کر کے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں, اپنی زندگی ڈسکس کرنی ہے تزکیہ نفس کی خاطر, اپنی اصلاح کی خاطر. اور اگر وہ ظاہری علوم والا کام کر رہے ہیں تو اپنے مسائل کے اندر جا کر کے ان سے فتویٰ لینا ہے, ان سے جو ہے وہ چیزیں دریافت کرنی ہے. تو ہم یہ پرفیکشن نہ تلاش کیا کریں. تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پرفیکشن ہم تلاش کرتے ہیں نا, اور پھر ہم کسی کے بارے میں ہم جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پرفیکٹ انسان ہے, اس کو تو یہ بشارتیں ہو رہی ہیں, اس کو تو خوابیں آتے ہیں, اور اس کو تو زیارتیں ہوتی ہیں, اور اس کو تو یہ ہوتا ہے, اس کو تو وہ ہوتا ہے. اب کل کو کوئی آ کر کے اگر اس کے برعکس تھوڑی سی بات بتا دیتے نا, ادھر ہی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ختم, سب کچھ ختم. بیکاز وہ ایک انریل چیز تھی, ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کے لیے وہ ریئل تھا, ہمارے لیے وہ ریئل نہیں تھا. وہ ان کے اوپر چیزیں ہو رہی تھی, ان کے احوال ہیں, ان کی کیفیات ہیں, انہوں نے کچھ محنتیں کری ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کسی کام کے لیے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بیسس پر جو ہے ہم ان کے پاس جائیں گے خالی, وہ ہمارے لیے بیسس نہیں ہے یہ چیزیں. ان چیزوں کو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے. چند لوگ ہوتے ہیں دنیا, مطلب چند لوگ نہیں, ایکچولی میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ صرف یہی چیزیں امپریس کرتی ہیں, جن کو صرف یہی چیزیں امپریس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی خاطر اس طرح کی چیزیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. لیکن ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو گرا نہیں سکتے. اگر ہم باقی جگہوں پہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نا, اور بڑے اخلاص کے دعوے دار ہیں, اور بہت جو ہے وہ سمجھ اور بوجھ رکھ کر کے ہم دنیا کے سارے معاملات کرتے ہیں, تو دین میں بھی ہم سے وہی ایکسپیکٹیشن ہے, دین میں بھی ہم سے وہی ایکسپیکٹیشن کی جائے گی. ہم یہ نہ کریں کہ ہم بھی جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرح بشارتوں والے کے پاس جائیں گے خالی, اگر بشارتیں نہیں ہوں گی تو ہم نہیں جائیں گے. تو ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو لو نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے, اور ہم سے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق سوال ہوگا, اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم سے ایکسپیکٹیشن ہوگی. تو ان چیزوں کا نا ہمارے حضرت جبھی چند خصوصی مجالس میں کبھی کبھار ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, ورنہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں آ کے جو خواب سناتے ہیں نا کہ جی مجھے خواب میں اس کی بشارت ہو گئی, مجھے خواب میں اس کی زیارت ہو گئی, حضرت کہتے ہیں خوابوں کے بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, خوابوں کے شہزادے مت بنو. تم رات کو خواب دیکھو کہ میں ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں تو صبح اٹھتے ہو تو کیا بادشاہ بن جاتے ہو. تو اس طرح سے ڈسکرج کرتے ہیں. کیوں ڈسکرج کرتے ہیں؟ کیا خواب ریالٹی نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں سنا کرتے تھے؟ کیا خواب کوئی جھوٹی چیز ہوتی ہے؟ نہیں. کیا ہمارے حضرت خواب کے منکر ہیں؟ نو, منکر نہیں ہے. لیکن اس کی بیسس پہ ہم زندگی نہیں چلا سکتے. اور خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ تعبیر جو ہے ہر ایک کو آتی بھی نہیں ہے. تو وہ ایک بہت ہی ایگزیکٹ سائنس ہے. تو وہ ہر ایک کو خواب بتاتے رہنا, اور اس کے بعد بھائی خواب بتا دیا, جس ایک بندے کے ساتھ اگر آپ کا اصلاحی تعلق ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خواب بتا دیا. بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ کہ اس کی بیسس پر وہ مجھے اللہ کا ولی سمجھنا شروع ہو جائے گا, اور اس کی بیسس پر وہ جو ہے وہ اب مجھ سے مجھے میرے ساتھ اس کا تزکیہ کا تعلق ختم ہو جائے گا, اور وہ مجھے جو ہے وہ کچھ ایلیویٹ کر کے ایک بڑا مقام دے دیں گے. ایسی ایکسپیکٹیشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کی طرف جو ہے نا, تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتا, پیر کو اس کے مرید اڑاتے ہیں. پیر خود نہیں اڑتا, تو پیر کا کام ہوتا ہے بھائی تزکیہ نفس کرنا, اصلاح کرنا, تربیت کرنا, یہ ہوتا ہے پیر کا کام. اور ہم نے پیر کا کام کیا بنا دیا ہے؟ وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں, اور ان کو تو ان کی بشارتیں بھی ہوئی ہوئی ہیں, ان کی زیارتیں بھی ہوئی ہوئی ہیں, اور جی ان کو تو سب کے دل کا حال پتہ لگ جاتا ہے, کشف القلوب بھی ان کو حاصل ہے, اور ان کو کشف القبور بھی حاصل ہے. تو اس طرح سے نا ہم ان کی عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان بیسس کے اوپر ان کی عزت کرتے ہیں. حالانکہ پیر ایک مربی ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک استاد ہے, ایک گائیڈ ہے, ایک مزکی ہے. یہ ہے پیر, یہ ہے شیخ. لیکن ہم نے ہم کیا کرتے ہیں, یہ ایک جملہ ہے نا, یہ بھی بڑا زہر بنتا چلا جا رہا ہے اس فقیر کے لیے. کم از کم بس آپ دعا کیجئے گا, بس آپ دعا کیجئے گا. یعنی ایک دوسرے انداز میں اگر اس جملے کو کوئی سنے نا دوسرے اینگل سے, تو یہ کہ بس آپ دعا کیجئے اور کچھ نہ کیجئے. خبردار جو آپ نے مجھے کچھ اور کرنے کو کہا, خبردار جو آپ نے مجھ سے کوئی اور ایکسپیکٹیشن رکھی. آپ نہ مجھے کچھ کرنے کو کہیں, نہ کوئی کتاب پڑھنے کو کہیے گا, نہ کوئی بیان سننے کو کہیے گا, نہ کوئی عمل کرنے کو کہیے گا, بس آپ دعا کریے گا. حضرت بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا, اور جو کرنے کو کہو اس کو تو اگنور. صاف, بالکل صاف, جیسے کبھی کوئی بات ہوئی نہیں اس موضوع کے اوپر. تو اس کو کہتے ہیں ہماری لینگویج میں, کراچی کی اسٹریٹ لینگویج میں جب ہم وہاں رہتے تھے, اس کو کہتے تھے اگنور مارنا. بڑا اگنور مار رہا ہے یہ. ایک چیز ہوتا ہے اگنور کرنا, اگنور کرنے سے چوٹ نہیں لگتی, لیکن ایک چیز ہوتی ہے اگنور مارنا, اس سے چوٹ لگتی ہے. دل میں جا کر کے نا ایک چوٹ لگتی ہے جب اگنور مارا جاتا ہے. تو یہی حال ہے, ہم اگنور جن کو ہم نے شیخ بنایا ہوا ہے, سو کالڈ شیخ, سو کالڈ پیر صاحب ٹائٹل دیا ہوا ہے ہم نے, تو ہم ان کو اگنور مارتے ہیں اور وہ جا کر ان کے دل پہ لگتی ہے. اور یہ کیا مجھے کیا بولتے ہیں, بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا. ابھی دو منٹ پہلے ایک بات ہوئی ہے, اس بات کو ٹوٹل اگنور مار دیا, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں, اور آخر میں بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا. کم از کم جو لکھی ہوئی چیزیں ہوئی ہیں, لکھی کانورسیشن جو ہے اسی کو پڑھ دے بھائی اللہ کا بندہ. یہ تو ہماری حال ہے, یہ تو ہم نے قدر کری ہے دین کی اور دین والوں کی. اور کل کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم تو اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں, جی ہمارا تو بال بی بی کا نہیں ہوا, اور ہمیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور کل کو اگر کوئی فتنہ آ جائے گا نا, پھر دیکھیے گا. یہ دور فتنوں کا دور ہے, اس کو لائٹلی مت لیں. اگر ہم اس وقت اس کمرے کے اندر بچے ہوئے ہیں نا, دس از این ایکسپشن, دس از ناٹ دا رول. اس زمانے کا رول یہ ہے, ہر بندہ بہت بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہوا ہے. ہر بندہ بشر بہت بڑے فتنوں میں مبتلا ہوا ہے. اگر آپ ابھی تک نہیں مبتلا ہوئے نا, اللہ کا خصوصی احسان ہے, اس احسان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. تو اس عظیم فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے ان مواقع کو استعمال کر لینا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, بس آپ دعا کیجئے گا والا, یہ بہت بڑی ناقدری ہے. اور جب بندہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے نا, اور اس کے بعد وہ بہت دور چلا جاتا ہے, اس کی ریزن ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرتے پھرتے, کسی کو اٹھا کر کے گمراہی میں پھینک دیا, کسی کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا, کسی کو جو ہے وہ بدعت میں مبتلا کر دیا, کسی کو جو ہے وہ بدگمانی والے مصیبت میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی اور کام نہیں ملا کرنے کے لیے, کیا ریزن ہوتی ہے اس کی. ہم نے ڈیزرو کیا ہوتا ہے اپنے عمل سے اس چیز کو, ہم نے ناقدری کری ہوتی، ہم سمجھتے ہیں جی شراب تو نہیں پیا تھا، زنا تو نہیں کیا تھا، اور یہ گناہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا، ہمیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس فتنے میں کیوں مبتلا کر دیا گیا، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ہم نے سب سے بڑا گناہ کیا تھا، کفران نعمت والا گناہ، ہم نے وہ گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کے اوپر ڈبل گناہ کیا کیا تھا کہ ہم نے گناہ کر کے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا، ہم نے اس کو گناہ مانا نہیں تھا، گناہ در گناہ، ڈبل گناہ، تو کیوں نہ ہمیں اٹھا کر ایک گمراہی میں پھینک دیا جائے، کیوں نہ اٹھا کر کے ہمیں بدگمانی کے زہر کے اندر مبتلا کر دیا جائے، کیوں نہ کیا جائے ہمارے ساتھ یہ، ہمارے سامنے تو ہیرے پیش کیے گئے، ان ہیروں کو ہم نے ٹھکرا دیا، کسی کے سامنے نجاست پیش کی گئی، اگر اس نے اس نجاست کو قبول کر لیا تو اس نے گناہ کیا، یا اس نے اس نجاست کو رد کر دیا، اس نے جو ہے وہ بھائی، یا ایک معمولی چیز پیش کی گئی اس کے سامنے، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس نے بڑا گناہ کیا یا اس نے بڑا گناہ کیا جس کے سامنے ہیرے جواہر پیش کیے گئے اور اس نے اس سے منہ موڑ لیا، تو دین والا زیادہ گناہگار ہوتا ہے دین کی ناقدری کر کے، یا دنیا دار زیادہ گناہگار ہوتا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے، دنیا دار کے سامنے تو دین پیش ہی نہیں ہوا تھا، اس کے سامنے تو اللہ والے پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ والوں کا تعلق پیش ہی نہیں کیا گیا تھا، تو وہ اگر شراب کباب کے اندر مبتلا ہو گیا تو چھوٹا گناہ کیا اس نے، جس کے سامنے اللہ والوں کا تعلق پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک موقع پیش کیا گیا، اور اس نے منہ موڑ دیا وہاں سے، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ایم مور بزی ان ادر تھنگس، میں آؤں گا لیکن تھوڑا، تو کیوں نہ سزا ملے، تو یہ دین جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس دین کی ہم نے قدر کرنی ہے اور دین والوں کی ہم نے قدر کرنی ہے، تب یہ دین ہمیں حاصل ہوگا اور تب یہ دین ہماری زندگی میں اور ہماری نسلوں کی زندگیوں کے اندر محفوظ رہے گا، اس دین کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، کوئی اس دین کو ہم سے چھین نہیں سکتا، یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا دین ہے اور اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو دینا چاہے کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے وہ مسلمان کی شکل میں کافر آ رہا ہو، چاہے وہ کفر کی شکل میں کوئی کافر آ رہا ہو، چاہے وہ شیطان آ رہا ہو، چاہے کچھ بھی آ رہا ہو، وہ ہمیں دین سے محروم نہیں کر سکتا، یہ ایمان ہمیشہ سے تکالیف، پریشانیوں اور آزمائشوں کے درمیان زندہ رہا ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، ان فتنوں سے یہ چراغ دنیا کے اندر سے بجھے گا نہیں، یہ ہمیشہ رہے گا، صرف وہ لوگ بجھیں گے جنہوں نے اس عظیم نعمت کی ناقدری کری تھی، وہ لوگ بجھ جائیں گے، یہ دین نہیں بجھنے کا۔ تمہارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، شکست دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، شکست دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، در قفس جو وانا ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے آتے جائیں، بڑا فتنہ ہو یا چھوٹا فتنہ ہو، حتیٰ کہ فتنہ دجال بھی جب آ جائے گا نا، تو بھی ایمان کا چراغ گل نہیں ہو جائے گا، جن لوگوں نے اس ایمان کی قدر کری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیں فتنہ دجال کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس ایمان کے چراغ کو جلائیں، جیسے پہلے بھی ہمارے بزرگان نے ایمان کے چراغ جلائے تھے، انشاءاللہ ہم بھی ان آندھیوں میں ایمان کے چراغ کو جلائیں گے اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے جس پہ آج ختم کرے گا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس ایمان کو اپنے آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد۔
لا اله الا الله محمد رسول الله دعاك الذي سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ابو کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا اے اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہر قسم کے گناہ اے اللہ جن کو ہم نے گناہ سمجھ کے کیا ان کو بھی معاف فرما اور اے اللہ جن کو ہم نے گناہ نہ سمجھ کے کیا ان کو بھی معاف فرما اے اللہ ہر قسم کی غلطیوں کو تاہیوں سے عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں سے حصہ عطا فرما اے اللہ ہم بغیر محبت کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے اللہ یہ دین تو بڑا ہی کمزور ہے اے اللہ ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے گا اور یہ دین بالکل ختم ہو جائے گا اے اللہ یہ دین ہم سے چھین لیا جائے گا اے اللہ اس دین کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما اے اللہ اس دین کی ہمیں فکر عطا فرما اے اللہ اس دین کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما اے اللہ ہمارے پورے معاشرے کو قبول فرما اے اللہ من حیث القوم ہمیں اس دین کے لیے قبول فرما اے اللہ اس دین کو سازشوں کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اے اللہ یہ دین تو آپ کا دین ہے اے اللہ آپ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے اے اللہ ہمیں تو اپنا ذمہ دار بنایا گیا ہے اے اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے اے اللہ لیکن ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمارے اور ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ایمان سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ ایمان سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ ایمان سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر شک کرنا شروع ہو گئے اے اللہ مسلمان ماں باپ کے بیٹے مسلمان ماں باپ کی بیٹیاں اے اللہ مسلمان معاشرے کے اندر پلے بڑھے یا اے اللہ مسلمان گھرانے میں پلے بڑھے اے اللہ یہ نوبت آ گئی کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنا شروع ہو گئے اے اللہ یہ اس دنیا میں آج ہو رہا ہے اے اللہ اس دنیا میں آج ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اے اللہ پھر بھی ہم اپنی ایمان کی قدر نہیں کر رہے اے اللہ پھر بھی ہم دین کی قدر نہیں کر رہے اے اللہ پھر بھی ہم دین والوں کی قدر نہیں کر رہے اے اللہ ہمیں کبھی کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ ایمان کے سلب کر دیے جانے والے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہمارے پر رحم کا معاملہ فرما اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما اے اللہ ایمان سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ گناہوں کی زندگی کی وجہ سے ہم نے اپنے ایمان کو داغدار کر دیا اپنے ایمان کو کمزور کر دیا اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے مزاج کو بدلنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ہمارے مزاج میں گناہ ہیں جو ہمارے روحانی امراض ہیں اے اللہ ان روحانی امراض کے اوپر ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ روحانی امراض ہمارے اندر سلگتے رہتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے یہ نکل کے باہر آتے ہیں اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اے اللہ ہم ان کی وجہ سے اپنے گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے اے اللہ ان روحانی امراض کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بھی جو عظیم چیز ہوتی ہے اے اللہ اس کی قدر کی جاتی ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے اے اللہ ناقدری کی وجہ سے وہ عظیم چیز چھین لی جاتی ہے وہ اہم چیز چھین لی جاتی ہے اے اللہ ایمان سے زیادہ اہم اور عظیم تو کچھ بھی نہیں اے اللہ یہی تو ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا اے اللہ ورنہ تو ہمارے جہنم میں جانے کے اندر اور کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اے اللہ یہ ایمان ہی تو ہے جو کہ اس راستے کی رکاوٹ ہے اے اللہ اس ایمان کو ہم سے کبھی بھی دور نہ فرما اے اللہ ہمیں کبھی بھی اس ایمان سے محروم نہ فرما اے اللہ
ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میں سچی پکی توبہ کر کے اے اللہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام دوست احباب کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اخلاص کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے آپ سے محبت کری ان کی محبت عطا فرما. اے اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا تو نہیں لیکن کم از کم اقرار کیا. اے اللہ اس اقرار کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تائبین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ متطہرین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ قانتین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ عابدین میں شامل فرما دیجئے. اور اے اللہ ذاکرین اللہ کثیرا و ذاکرات میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذکر قلبی والی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ذکر قلبی والی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کا اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا در دکھایا, آپ سے محبت کرنا سکھایا. اے اللہ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اے اللہ آپ سے محبت کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے. اے اللہ ان کے بیانات کو سنتے ہیں تو آپ سے محبت کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے. اے اللہ ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو آپ سے دل میں محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما. اے اللہ ان کی توجہات میں ہمیں حصہ عطا فرما. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. اور اے اللہ ہمیں جو آپ نے اپنے فضل سے ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائی, اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دوست شدار فوت ہو چکے, خصوصاً ہماری والدہ محترمہ, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ روز حشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تکالیف پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور دنیا والوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت والا معاملہ فرما. اے اللہ حفاظت والا معاملہ فرما. اے اللہ فتنوں سے, ہر قسم کی آزمائشوں پریشانیوں سے, ظاہری اور باطنی, اور اے اللہ ہر قسم کی تنگی سے, اور اے اللہ ہر قسم کی جو علت ہے, قلت ہے, ذلت ہے, اور اے اللہ قرض ہیں, مرض ہیں, اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ان کو سب, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ خصوصی طور پر جو روحانی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اپنی جسمانی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان سب کو ہم سے دفع دور فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.